نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة الأعراف کی تلاوت کی گئی ہے، یہ بھی سوا پارے پر مشتمل سورت ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے وزن اعمال کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے. جس کے وزن بھاری ہو گئے، یعنی اعمال میں وزن پیدا ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب لوگ ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جنہوں نے دنیا میں کام تو کیے لیکن قیامت کے دن کے اعتبار سے ان کا وزن ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں ہوں گے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کی بادشاہت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی تھی، اور شیطان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا. اسجدوا لآدم، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ سجدہ انسان کو کرنا جائز ہے یا نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اصل دیکھنا ہی چاہیے کہ حکم کس کا ہے. جب حکم اللہ رب العزت کا ہے تو اصل میں وہ حکم کو سجدہ ہے، آدم کو سجدہ نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من، یہ ہے وہ تکبر جو ابلیس کے اندر تھا کہ انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، تو میں بلندی کی طرف اڑنے والی مخلوق ہوں، لہذا میرا رتبہ زیادہ بلند اور اونچا ہے. یعنی فیصلہ بھی خود ہی کر لیا کہ کون اوپر، کون اچھا ہے، کون غلط. اللہ تعالیٰ فرمایا قال فاحبت بنا، یہاں سے نکل جا. یہ تکبر کی وجہ، سب سے بڑی چیز ہے تکبر. اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت، کیونکہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور چادر، یہ صرف اللہ کے لیے بڑائی زیب دیتی ہے، کسی آدمی کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے کہ الکبریاؤ ردائی، کبریائی یعنی بڑائی یہ میری چادر، اور جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی کو زیب دیتی ہو وہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتی. انسان کو تو عاجزی ہی اچھی لگتی ہے، اور مٹی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پیروں میں رہتی، بلندی کی طرف نہیں جاتی. بلندی وہیں مانا نہیں کہ کسی کو تکلیف دے، البتہ عاجزی انکساری کا مرتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. فخرج انک من الصاغرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. تو یہ ایسا بدبخت تھا کہ نکلتے نکلتے بھی اس نے کہا کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون، یوم جس دن آپ اٹھائیں گے لوگوں کو، اس وقت تک کے لیے مہلت اس نے مانگی. لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن تک مہلت نہیں دی، بلکہ کہا انک من المنذرین، تجھے مہلت دی گئی، لیکن کب تک یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرے مقام پر ہے الی یوم الوقت المعلوم، اللہ کو وہ وقت معلوم، کیونکہ اگر یہ اس وقت تک کی مہلت مانگ لے، جو مہلت یہ مانگ رہا تھا، اگر وہ مہلت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ساری مخلوق کو موت آ جاتی تو صرف دو باقی رہتے، ایک شیطان اور ایک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت اس کو اس مہلت نہیں دی، یہ فرمایا کہ مہلت تو ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن تمہاری مانگی بھی مہلت نہیں، بلکہ الی یوم الوقت المعلوم، اس کا وقت ہمیں معلوم ہے کب تک. اس وقت تک کی مہلت نہیں ہے کہ جب اور سوائے میرے اور کوئی بھی باقی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب کو فنا ہے. تو یہاں فرما انک من المنظرین. اب اس نے یہ کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم، چونکہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور اس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، اس لیے میں اسے صراط مستقیم سے اغوا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. ثم لآتینهم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی کوئی جانب چھوڑوں گا نہیں اسے گمراہ کرنے کی، ہر طرح سے کوشش کروں گا. آپ سوچئے کہ شیطان کتنی محنت اور کوشش کرتا ہے ہمیں گمراہ کرنے کی، اور اس کے بعد تو ہم خود ایسے ہو گئے کہ اب اسے ضرورت نہیں پڑتی. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ چاروں طرف سے آئے گا گھیرنے کے لیے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بچو. اور فرمایا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، آپ ان میں اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے لوگوں میں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو تیری اتباع کرے گا میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے. یعنی ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بتا دیا تمہارا دشمن ہے، اگر پھر بھی دشمن کی ہم پیروی کریں، دشمن کے کہنے پر چلیں، اپنے مالک کو نہ پہچانیں، تو یقیناً یہ پھر ہماری کوتاہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لمن تبی آگمن ہو لام لن جہنم، میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب کو، تم سب سے جو بھی تیرے جو ہے وہ جو تیرے پیروی کرنے والے ہوں. اور ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہریں، رہائش کریں. فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه، تم یہاں پر کھاؤ پیو، تمہارے لیے سارے باغات ہیں، سارے پھل ہیں، لیکن ولا تقربا من هذه الشجرة، دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کیا ڈالا؟ اس کو اللہ نے خود ذکر فرمایا، اور کہ وہ یہ تھا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا میں قسم قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ. دیکھیے کس طریقے سے بہکاتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اس طرح سے، بلکہ حضرت بی بی حوا کو بہکایا. عورتیں بہکائے میں جلدی آ جاتی ہیں، اور پھر اس عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت حوا کو بہکایا کہ بی بی یہ منع جو کیا ہے تمہارے شوہر کو، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، تو اس لیے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، منع ضرور کیا لیکن تم کھا لو. چنانچہ وسوسہ ڈالا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاکما ربکما، دیکھیے آگے کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں نہیں منع کیا تمہارے رب نے عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت کو کھانے سے، الا ان تکونا ملکین، ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے ہو جاؤ، اس لیے منع کیا ہے. او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ یہاں پر رہائشی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں چاہتے ہیں یہاں سے نکلو، کبھی نہ کبھی تمہیں نکالیں گے، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں چونکہ فرشتوں کا استاد بھی رہا ہوں مجھے پتا ہے، لہذا یہ درخت کھا لو. دیکھیے اس طریقے سے بہکایا، اور نتیجتاً وہ جو پھل تھا جو بھی چیز تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو کھلا دیا، اور قسم بھی کھائی. وہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. فدلاهما بغرور، دھوکے میں آ گئے وہ. فلما ذاق الشجرة، جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا. بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، اللہ اکبر، جو لباس پہنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا، اتار لیا، بالکل دونوں کے جسموں سے اللہ تعالیٰ نے وہ لباس جو عزت کا لباس تھا، جو پہنایا تھا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، وہ لباس کھینچ لیا. شیطان کا سب سے پہلا داؤ یہ ہے کہ وہ ننگا کرتا ہے، بے حیائی کے کام کی طرف. دیکھیے اس نے ہمارے باپ اور ماں دونوں کو جو کام وہ کرایا، اس نے یہ کیا کہ اس لباس کو اتروا دیا جو عزت کا لباس اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنایا تھا. دنیا میں بھی وہ اسی طریقے سے ذلیل کرتا ہے کہ یہاں پر بھی فواہش، منکرات، بے حیائی کے ذریعے سے وہ قوم کو گمراہ کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور اس سے موبائل نے اور ان چیزوں نے بچوں کو کہیں کا چھوڑا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں بچوں کی معصومیت چھین لی، بچوں میں معصومیت نہیں رہی، افسوس. لیکن شیطان کا سب سے پہلا داؤ، اور آج ہم خوش ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ننگا پھر رہا ہوں کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری قوم کو کیا ہو گیا. اسی طرح عورت اگر کوئی ننگی پھر رہی ہو تو کہتی واہ بہت فیشنیبل، ترقی یافتہ ماڈرن سوسائٹی کی ہے، جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی وہ سمجھے جائے گی کہ یہ بہت زیادہ عزت والی عورت ہے اور سوسائٹی میں اس کی بڑی پہنچ ہے. پہنچ کیسے نہیں ہوگی، لوگ تو اس کی طرف لپکیں گے. تو میرے عزیزو، اس طرف سے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. آج کل ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے خیال موبائل کی طرف لپکتا ہے. جب اسے کوئی چیز پکڑنی ہوتی ہے تو جو چیز اس کی گرفت میں آ سکتی ہے وہ سب سے پہلے یہی. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، معصوم، سال ڈیڑھ سال دو سال کے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن موبائل چلانا خوب آتا ہے. ایسی کھٹا کھٹ ان کی انگلیاں چلتی ہیں کہ پوچھئے مت. ہم بھی سب دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بس افسوس تو کرتے ہیں دل میں، عملی قدم ہم نہیں اٹھاتے. لیکن یہ ہے ہمارے لیے تباہی. اور پھر یہ کہ یہ رات دن ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ اس کی کتنی خرابیاں ہیں، اس کی ریز، اس کی شعائیں جو نکلتی ہیں اس سے وہ بچوں کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں. ابھی میں نے پڑھا تھا کہیں کہ 12 سال تک تو ہاتھ میں دینا بھی نہیں چاہیے بچوں، یا ہمارے یہاں سال دو سال کے بچوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مصیبت سے اور اس سے چھٹکارا دلائیں اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں. اس نے صرف بچوں ہی کا سکون نہیں چھینا بلکہ بڑوں کا بھی سکون چھین لیا. آپ کہیں بھی ہیں، مسجد کے اندر ہیں، نماز میں ہیں، ایسے بے چین ہو جاتے ہیں گھنٹی بجنے کے بعد کہ نماز کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا، سب سے پہلے یہی نکال کے ہیلو، سب سے پہلے یہ بات کر. ارے بھائی، اگر نہیں فون سنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے جب موبائل نہیں ہوتے تو کیا قیامت آ جاتی تھی؟ پہلے جا کے گھروں پہ یا کہیں پہ جا کے سنائی کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آتا تھا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اوپر سے ہم ایسی بیلیں لگا دیتے ہیں اس کے اوپر گانوں کی اور اس قسم کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں، پھر مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. لگا دیا، بج رہا ہے پوری مسجد کے اندر، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بجا دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور یہ جو بجا رکھا ہے، یہ جو گانے کی جو موسیقی چل رہی ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہو. حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا سائلنٹ کرنا، تو جیسے ہی بجے پہلے سے پریکٹس ایسی کرنی چاہیے کہ اس کو ذرا سا ہاتھ اندر جیب میں لے جائیں، بند کر دیں اس کو. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہرے بٹن کو دبا دیں تاکہ چلی کال لگی جائے اس کو، جو جس نے بھی کیا ہے. اور اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو کم از کم تلاوت کی آواز پہنچ جائے گی کہ ہاں بھائی نماز ہو رہی ہے، اور میں چونکہ نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے ایسے وقت میں فون کر رہا ہوں. عام طور پر ایسے لوگ نماز میں وقت فون کرتے ہیں جن کا نماز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ تو یہ ہے، حرم شریف کے اندر بیت اللہ کا طواف ختم ہو گیا، ہماری نظر میں سب سے بڑھ کر موبائل ہے، بس فلمیں بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک ایکشن، ایک ایک عمل اور ریاکاری پر مبنی ہو جائے. بس ہم اس وقت طواف کر رہے ہیں، ہم اس کو چوم رہے ہیں، ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے احرام پہنا ہوا ہے، ہم اس طرح فلاں مسجد میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں. اب پورا پورا دھیان ہمارا صرف اس پر ہوتا ہے کہ فلم بن جائے کسی طریقے سے. نکاح میں ہیں تو یہاں پر مسجد میں یہیں پر ویڈیو بنا کے اسی وقت فوری طور پر فیس بک پہ پہنچ بھی جاتی ہے کہ صاحب ابھی ابھی مسجد بیت المکرم میں نکاح ہوا اور یہ دیکھیے دولہا میاں کی تصویر ہے اور یہ آ گئی فلاں. منع کریں تو لوگ اتنا برا مانتے ہیں کہ جیسے ہمیں دقیہ نوز سمجھتے ہیں پرانے زمانے کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ترقی کے راستے پہ کبھی جا ہی نہیں سکتے، ایسا سمجھتے ہیں کہ بس موبائل کے ذریعے سے آسمان پہ پہنچ جائیں. یہ کوئی ترقی نہیں ہے، تنزل ہے. اور ذہنی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا درجے کی خساست ہے. تبھی ہے کہ ہم نے جو مقدس مقامات تھے، اپنے مقدس مقامات کا احترام ہم نے گنوا دیا، ختم کر دیا. مسجد کیا چیز ہے جب مسجد حرام کا تقدس نہیں رکھتے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی موبائل ہوتے ہیں، بما بشمول خواتین کے. خواتین بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں، مرد بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر بعض اوقات کہیں منع کیا جاتا ہے، بچوں کو دیتے ہیں کہ تم بنا لو چپکے سے، بس رہ نہ جائے کہیں، تو بچے چپکے چپکے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بچے ماشاءاللہ ایسے ماسٹر ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا دماغ چلے گا جو بچے کا چل رہا ہوتا ہے. میرے عزیز ہو، سوچیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. یہاں بہرحال ذکر آ گیا کہ حضرت آدم و حوا کو سب سے پہلے شیطان نے اس معاملے میں یہ کیا کہ جو ہے وہ ان کو وسوسہ ڈالا، اور جب انہوں نے اس کا پھل چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ عزت کو جو لباس سب اتار لیا. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا دونوں کے دونوں یقیناً جسم پر لباس نہیں تھا، تو وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب درختوں کے پاس جاتے تھے پتے توڑنے کے لیے کہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، جب پتوں کے پاس جاتے تھے پتے اپنے آپ کو ہٹا لیتے تھے کہ نہیں ہم تمہیں اپنے پتے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، جو فرما بردار ہے ان کی عزت ہے، اللہ کے ہم نہ فرمانوں کی نہیں. وہ تو پھر روئے، گڑ گڑائے، توبہ کی تو اللہ نے معاف کیا، پھر پتے باندھے جسم کے اوپر، انہی پتوں کے ساتھ زمین پہ آئے. وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا، اور اللہ نے پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس کے قریب مت جانا. اب آپ دیکھیے یہ غلطی ایسی ہوئی، ماں باپ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کیا تھا لیکن ان سے بھی بھول چوک ہو گئی، ہمیں بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی سے تو بچنا چاہیے نا. ہم اولاد آدم ہیں، غلطی تو ہوگی لیکن کوشش کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، پھر اس کے قریب نہیں گئے کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہرحال ایک نظام ہے، دنیا میں اللہ نے بھیجنا تھا. اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے، ہم بھی وہیں مزے کر رہے ہوتے کہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون اس کا اہل ہے، جنت میں آنے کا اہل کون ہے، وہ کام بھی ایسے کیے جنت والے کہ نہیں، اس لیے دنیا میں بھیجا. اور پھر ایک اولاد کا سلسلہ چلایا حضرت آدم و حوا سے، اور پھر بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم یہاں رہو ایک مدت، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے، یہاں پر ہم نے کچھ وقت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ تم کون ایسے جنت والے عمل کر کے واپس اپنے باپ کی میراث حاصل کرنے والے تم ہو. دنیا کے اندر تو ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں نا، اپنے باپ کی میراث ہماری چھوڑیں گے نہیں، چاہے اس کے لیے آخر تک لڑنا پڑے، ہمیں عدالتوں میں جاتے ہیں کیس لڑتے ہیں، سال سال کا زندگی گزر جاتی ہے، عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، باپ بھی مر گیا پھر بیٹے مر گیا، پوتے پڑ پوتے جا کے کیس لڑ رہے ہیں، کبھی مل گیا تو مل گیا ورنہ اللہ 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 خیر صلی جارے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے. تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں مانا حکما ان دل کو، کیا میں نے ان درختوں کے قریب جانے سے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو. واقل لکما، اور یہ بات میں نے تم سے نہیں کہی تھی، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے. تو انہوں نے فوراً کہا، جنت ہی میں کہا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے مغفرت ہماری نہیں کی، وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنكونن من الخاسرین، ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ ٹھیک ہے معاف تو کر دیں گے لیکن فی الحال جنت سے جاؤ، شیطان تو شیطان کو تو نکالے ہی، تم بھی جاؤ. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے اب دشمن ہو قیامت تک کے لیے، انسان شیطان کا، شیطان انسان کا. اور بعض نے اصل میں یہاں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بھی ہے، میں نے اس لیے نقل نہیں کیا کہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا. اس وقت سے شیطان، مور، انسان اور سانپ، ان چار میں دشمنی، بلکہ شیطان مور جو ہے وہ شیطان کو لے کے گیا سانپ کی شکل میں، اور وہاں پر جب یہ سب کچھ ہوا تو سانپ کو بھی نکالا گیا، سانپ کو اور شیطان مور کو بھی. اسی لیے بعض، یہ قرآن مجید کی بات نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اسرائیلی روایت میں ہے کہ مور اپنے پیر کو دیکھ کے روتا ہے، انہیں پیروں سے چل کر وہ جنت میں گیا تھا، داخل ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا، تو باقی جسم تو اس کا اپنی حالت پر رہا لیکن اس کے پیر جو ہیں وہ جو ہے اس میں وہ خراب ہو گئے، سب سے بدصورت جو ہے اس کے پیر ہوتے ہیں سانپ اس کے، مور کے. تو بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اس سے کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، اگر بیان کر دیے جائے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے عقیدہ جو ہے وہ اوپر کوئی زد نہیں پڑتی. تو بہرحال یہ اهبطوا کا جو لفظ ہے وہ جمع کا صیغہ یہاں پر، حالانکہ یہاں پر نکالا تو حضرت آدم کو تھا، حوا کو تھا، اور شیطان کو بھی تھا، تو یہ جمع کا صیغہ لائے اس کا مطلب ہے کہ تین سے اوپر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں کچھ اور بھی شامل تھے اور ممکن ہے کہ وہ سانپ اور شیطان ہو. تو اس لیے فرمایا اے بے تو نکلو سب کے سب نکل جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, ایک مدت تک تمہارے لیے ٹھکانا ہے دنیا کے اندر, تم ایک وقت تک رہو گے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور ایک زمانے تک تمہیں وہاں ہم نے جو ہے وہ ٹھہرانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. یہ واقعہ یہاں پر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا بیان فرما دیا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا کہ لباس دیکھیے, کوئی خاص لباس اللہ تعالیٰ نے شریعت نے متعین نہیں کیا. بس علماء صلحاء کی جو وضاحت ہے ہر علاقے کی الگ ہے. سندھ میں علماء صلحاء کی وضاحت الگ ملے گی, اہل عرب میں اور ہوگی, اور بلوچستان میں جائیں گے تو وہاں الگ ملے گی, سرحد میں جائیں گے وہاں الگ ملے گی, ترکی میں جائیں گے وہاں وضاحت الگ ملے گی. تو وہاں کے جو نیک علماء صلحاء ہیں ان کی سی وضاحت اختیار کر لو بس, اور ایسا لباس پہن لو. چند چیزیں اس میں بیان کر دی کہ جو تمہارے لیے سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ساتر ہو, سطر پوش ہو. ایسا لباس مت پہنو جس میں سطر پوشی نہ ہوتی ہو. لہذا آج جو لباس ہم پہنتے ہیں, بعض اوقات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا, ایسی شرٹ پہنتے ہیں رکوع میں گئے تو سطر ننگا ہو گیا, سجدے میں گئے اور زیادہ ننگے ہو گئے, نمازی نہیں ہوتی. کیونکہ اتنی دیر تک تو آدمی سجدے میں پڑا رہتا ہے کہ تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے, اور اتنی دیر پڑے رہنے سے جب ننگا رہا اس کا جسم تو نماز نہیں ہوگی. ناف سے لے کر, ناف کتنی اوپر ہے اور بالکل کونے پر پینٹ ہوتی ہے, آج کل فیشن ہے یہ بھی کہ ادھر پیروں کے اندر آ رہی ہو آدھی آدھی پینٹ جو ہے وہ پیروں میں, باتھ روم میں بھی جائیں گے تو اسی طریقے سے, اور یہ ہمارا فیشن. اور نیچے جو ہے اتنی ہو کہ بس ذرا سی کسی نے اگر کھینچی تو آدمی ننگا ہو جاتا ہے, اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں آپ. اب جب نماز پڑھو گے میرے بھائی, بات یہ ہے کہ اس میں ایسی بات شریعت کی بات میں شرم نہیں, شرح یہ ہے کہ اپنے سطر پوشی کرو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, یہ مردوں کا سطر, عورت تو پوری کی پوری سطر ہے سوائے اس کے چہرے کے نماز کے وقت اور دونوں ہاتھوں کے, بس اس کے علاوہ پورے اپنے آپ کو ڈھانپے. لہذا اگر نماز میں عورت کے بال کھلے ہوں گے نماز نہیں ہوگی, اگر ہاتھ کھلے ہوں گے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سطر میں داخل ہے. لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر نماز کے دوران یہ حصہ کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں تین دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی نماز. تو رکوع اور سجدے کے اندر ہمارے نوجوان بچے, میں سچی بات یہ ہے کہ ان پر قابل رحم ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں, وہ بےچارے اسی کو جو ہے ترقی سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ ہماری مائیں بہنیں برقع پہننے کو دقی انوسیت اور برقع اتارنے کو اور بے پردہ رہنے کو ترقی سمجھتی ہیں, اسی طریقے سے ہمارے نوجوان بچے بھی ایسا لباس پہننے کو جو مغرب نے ہم پر مسلط کیا ہے اس کو ترقی سمجھتے ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی لباس ہوتا ہے تو ہم اپنے لیے دقی انوسیت سمجھتے ہیں اس کو, اور کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہے جناب, بنیاد پرست. حالانکہ ہم تو ہیں بنیاد پرست, کوئی شک ہے اس میں؟ ہماری بنیاد تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو نہیں بننا چاہتا وہ چھوڑ دے اس کلمے کو, بنیادی چیز ہے یہ. اگر کسی کے دل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے اس کا اسلام. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی بنیادوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور چاہے کوئی ہمیں بنیاد پرست کہتا ہے تو کہتا رہے, ہمیں الحمدللہ کوئی اس میں عار نہیں ہے. اگر ہم صحابہ کے پیروکار کہلائیں, اپنے اسلاف کے جانشین کہلائیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ ہم مائیکل جیکسن کے روحانی فرزند ہیں, یا ہم جو ہے کسی اداکارہ کے روحانی فرزند ہیں, یا ہماری ہابی جو ہے وہ فلاں جو ہے مشغلہ ہے جو فلاں اداکار کا ہے. نہیں, آج کل ہمارے یہاں اس رمضان المبارک کے اندر جو رمضان ٹرانسمیشن ہے, پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ فلاں اداکار کا نام بتا دیں, اداکارہ کی اماں کا نام بتا دیجئے, اور جناب یہ جو آپ نے کسٹرڈ اس کے اندر پھل ایک نکال کے دکھا دیں تو یہ موبائل آپ کا ہو. یہ سب چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں, اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ سب سے قیمتی چیز ہے. روزے ان کے خراب کیے جا رہے ہیں, عبادتیں خراب کی جا رہی ہیں, لوگوں کو غلط راستوں کی طرف لگایا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے بچوں کی بھی رہنمائی کیجیے, آپ ہی سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ رائی ہیں اپنی رعایا کے، امام رائی ہے مقتدیوں کا، باپ رائی ہے اولاد کا، اسی طریقے سے شوہر رائی ہے اپنی بیوی کا، بچوں کا. تو سب سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی رعایا کو رہنمائی تمہیں فراہم کی. کلکم رائن و کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو مسئول ہیں ہم سب، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور دیکھیے میں سچے آپ کے درد مندی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہی بچے کل کہتے ہیں جی ہمارا باپ تو خود بھی ایسا ہی تھا، ہمیں بھی اس کام میں لگایا، اس نے ہمیں کبھی کہا ہی نہیں، روکا ہی نہیں. بیٹیاں کہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں کبھی روکا ہی نہیں، کبھی کہا ہی نہیں بیٹی پردہ کرو. بلکہ اگر کوئی رشتہ ایسا آ گیا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو برقع پہنائیں، کہ نہیں جی ہم نے یہاں کرنا ہی نہیں، شادی نہیں کرنی ہے، تو ملا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے یہ دنیا صرف آنکھ بند ہونے تک ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم، پھر ہمارا واسطہ کس سے پڑے گا سوچ لیجیے. جو رب العالمین ہمیں ہدایات دے رہے ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ہی سے واسطہ پڑے گا، وہی کام آئیں گے ہمارے، پھر ہمیں کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں، نہ شیطان بچائے. بلکہ شیطان تو تیرویں پارے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور لوگوں میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لو میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، لیکن میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، نہ آتے میری طرف کیوں آئے؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں اپنے رب کی بات کا یقین نہیں تھا؟ میری باتوں پر بڑے یقین کیا، اللہ کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا تم نے، تو جاؤ بھگتو، بالکل ساتھ چھوڑ دے گا. آج ہم شیطان کے پیرو بن رہے ہیں، ان کے پیچھے اس کے کہنے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ شیطان ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا. اور یہی نہیں بلکہ اور بھی جتنے گمراہ کر دینے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ میاں خود ہی بھگتو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن مجید نے کہہ رہی ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. اب سگا بھائی کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا بتائیے تو صحیح، کیا دوست کام آئیں گے؟ آج کل کے دوست جو گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کل کے قیامت کے دن یہ ہمارے آپ کے کام آئیں گے؟ جب بھائی کام نہیں آئے گا، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب بھاگیں گے. ہر آدمی نفسہ نفسی کر رہا ہوگا، ہر آدمی نفسہ نفسی کرے گا کہ بھائی ہمیں تو اپنی پڑی ہے بھائی، اپنی نہ بیڑو تم، ہمیں اپنی پڑی ہے، اپنی پڑے گی بھائی. تو میرے عزیزو تھوڑا سا ہم اپنی آخرت کا سوچ لیں. دنیا بہرحال گزر جائے گی، اچھی گزرے برے گزرے، لیکن ایک دن گزر جائے گی ختم. ایک دیکھیے اگر کوئی خوشحالی میں ہے اس کی خوشحالی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اگر کوئی غربت میں ہے اس کی مفلوق الحالی اور غربت ایک دن ختم ہو جائے گی، نہ اس کے پاس مال و دولت رہے گا اور نہ اس کے پاس کچھ رہے گا. جس حال میں آئے ہیں اسی حال میں چلے جائیں گے. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. دنیا میں رہتے ہوئے جتنی یہاں فکر کرنی چاہیے اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، وہ کام کرو جس کو کرنے کا کہا ہے. شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان وہ کام کیجئے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں، تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کی جائیں گی. اور ساتھ میں ایک بات یہ بتا دی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت وہ لباس پہنو جو تم بادشاہوں کے پاس جاتے وقت پہنتے ہو، اور وہ لباس پہنو جو تم تقریبات میں جا کر پہنتے ہو. یہ کیا کہ جو پھٹا پرانا لباس، ایسا لباس بچے آج کل وہ پہن کے آ جاتے ہیں جو رات کو سوتے وقت پہنتے ہیں، وہی نماز پڑھنے کے لیے پہن کے آ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو آتے ہیں تو باقاعدہ سج دھج کے آتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی غلام محمد صاحب سج دھج کے آتے ہیں، پتہ چلا بھائی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہمارے تھے یہاں پر سامنے رہتے تھے، اس بار نام ذہن میں نہیں آ رہا، فریق الدین صاحب، ماشاءاللہ فجر کی نماز میں میں نے ان کو دیکھا کہ ہمیشہ انتہائی اجلے صاف ستھرے کپڑے، جیسے ابھی نہا دھو کے اور پہن کر وہ نماز کی تیاری کے لیے آتے ہیں. تو ہے اللہ کے بندے ایسے کہ نماز کے لیے آؤ ایسا لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو. بعض اوقات بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک لباس ایسا پہن لو کہ اوپر سے پہن کے آ جاؤ جس سے دوسروں کو کراہیت نہ ہو، بدبو نہ آئے. اس کی بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے. میرا گلا بھی اصل میں بیٹھ گیا ہے, پڑھنے میں بھی تکلیف ہے, اس وقت آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گلا کھول دیتے ہیں بیان کے لیے, ورنہ پوری تراویح پڑھانی جی مشکل ہو رہی ہے. اس لیے آپ حضرات سے خاص طور پہ دعا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گلا بھی ٹھیک کر دیں. دوائی کھا رہا ہوں میں اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اصل چیز ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوان بچوں کو بچیوں کو اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دیجئے, ہمارے گھر کے ہمارے تمام افراد کو اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دیجئے. ہم سب تیرے بندے ہیں, اے اللہ شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس نے ہمارے ماں باپ کو بھی گمراہ کیا اور جو ہے وسوسے ڈالے اور ہمیں بھی وہ نہیں چھوڑتا. یا اللہ آپ ہی ہماری مدد فرمائیے, آپ ہی مدد کرنے والے ہیں. شیطان کے شر سے, نفس کے حملے سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.